بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، إن الله غفور شكور. أم يقولون افترى على الله كذبا، فإن يشأ الله يختم على قلبك، ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، إنه عليم بذات الصدور. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. صدق الله العظيم. یہ سورہ شورا کی آیتیں ہیں، آیت 23 سے آیت 29 تک پڑھی گئی ہیں. ان کا کچھ حصہ اس سے پہلے بھی پڑھا گیا تھا. اس میں ایک خاص مضمون تھا جس کا ذکر رہ گیا تھا وقت نہیں ہونے سے، آج اس کو دہرایا جا رہا ہے. پہلے حق تعالی شانہ اس مضمون کو بیان فرمائے تھے کہ جو آدمی آخرت کی کھیتی کا ارادہ کرے گا تو ہم اس کے کھیتی میں اضافہ کریں گے، اور حرث کے معنی بیج بونے کے ہیں، تو آخرت کے لیے بیج بوئے گا. اس سے اس بات کو بتایا گیا کہ دنیا میں آخرت کے لیے بیج بوئے جاتے ہیں. پھر یہ مضمون ہے کہ جو دنیا کے لیے کھیتی کرے گا تو ہم اس کو دنیا میں سے کچھ دے دیں گے، لیکن اس کا خاص معاملہ یہ ہوگا کہ آخرت میں اس کو کچھ نہیں ملے گا. دنیا کے لیے، آخرت کے لیے جو بیج بوئے گا اس کی اضافہ کریں گے، لیکن دنیا میں اس کو کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا اس کا ذکر نہیں فرمایا تھا. جو دنیا کے لیے بیج بوئے گا اس کو آخرت میں نہیں ملے گا، اس کی وضاحت فرما دی. جو آخرت کے لیے بیج بوئے گا اس کو دنیا میں نہیں ملے گا، اس کی وضاحت نہیں فرمائی، یہاں ذکر نہیں ہے اس کا. تو احادیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ دنیا میں بھی اس کو ملے گا اس حالت میں کہ دنیا ذلیل ہو کے اس کے پاس آئے گی، محروم نہیں کیا جائے گا. اور دونوں جگہ بیج بونے سے مراد ہے مشقتوں کو برداشت کرنا، کوششوں کو کرنا، تھکانا اپنے آپ کو، تھکنے والے امور کو اختیار کرنا، جو اسباب ہیں ان اسباب میں تگ و دو کرنا. تو اس کو بیج بونے سے تعبیر کرتے ہیں، کیونکہ جب آپ کوئی چیز چاہتے ہیں اس کے لیے بیج بوتے ہیں تو پہلے اس سے زمین کو تیار کرتے ہیں، پھر بیج بوتے ہیں، پھر اس میں پانی ڈالتے ہیں مسلسل، پھر اس کے پودے برآمد ہوتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں، پھر ان پہ پھل اور غلہ آتا ہے تو پھر اس غلے کو توڑتے ہیں، پھر اس غلے کو کاٹنے کے بعد اس کو اس کی دسائی کا کام ہوتا ہے، اس کے کھلیان کا کام ہوتا ہے، پھر اس کے بعد میں اس سے غلہ برآمد ہو کر وہ مارکیٹ میں آتا ہے، پھر مارکیٹ کا جو پروسیس ہے ہول سیل ڈیلر سے ریٹیل کے پاس، ریٹیل کے پاس جا کے آپ کا لانا، اور آپ کے لانے کے لیے آپ کو جن پیسے جو پیسے درکار ہیں ان پیسوں کا حاصل ہونا، اگر آپ نے وہ غلہ خود نہیں اگایا، یا اگر آپ غلہ اگانے والے ہیں تو آپ کو غلہ تو گھر میں آپ کے ہے لیکن غلہ جن چیزوں کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے وہ چیزیں آپ کو پھر جا کے مارکیٹ سے بازار سے لانی پڑتی ہیں، ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے، اس کے لیے جو پیسہ چاہیے اس کے لیے الگ محنت درکار ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو دنیا کے لیے آدمی بیج بوئے اس میں بھی اس کو یہ ساری مشقتیں کرنی ہیں، دین کے لیے بیج بوئے گا تو اس میں بھی اس کو یہ سارے کام انجام دینے ہیں، ایسا نہیں ہوگا کہ دین کے لیے جو آدمی بیج بوئے گا تو اس کو کچھ کرنا نہیں پڑے گا۔ ہمارے ذہنوں میں آج کل یہ نہیں ہے کہ دین کے لیے بھی کچھ کرنا پڑتا ہے، نہیں، دین کی طلب کے لیے بھی کرنا پڑتا ہے، دین کے علم کے لیے بھی کرنا پڑتا ہے، دین کے عمل کے لیے بھی کرنا پڑتا ہے، دین کی محنت کے لیے بھی کرنا پڑتا ہے، دین کے پھیلنے کے لیے بھی کرنا پڑتا ہے، دین کی حفاظت کے لیے بھی کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے جدوجہد ہے اور ہر آدمی کو اب اس میں حصہ لینا ہوتا ہے، اور جو لوگ کر رہے ہیں ان کا سپورٹ کرنا، ان سے تعاون لینا، ان سے کوآپریٹ کرنا ہوتا ہے، اس میں آدمی برابر کا شریک ہوتا ہے، جیسے سارے کام برابر میں شریک ہوتے ہیں ایک دوسرے کے تعاون کے ساتھ میں، جدوجہد درکار ہے۔ یہ مضمون چلا تھا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لوگ دنیا کے بیج بوتے ہیں اور آخرت میں ان کا حصہ نہیں ہوں گا ان کا انجام کیا ہے وہ بتایا، وَتَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، ظالموں کو آپ دیکھیں گے کہ اپنی کمائی سے وہ ڈر رہے ہوں گے کل قیامت میں، جبکہ ان کی کمائی ان کے سر پہ پڑنے والی ہوگی، ان کے ڈرنے کی وجہ سے وہ رکنے والی نہیں ہے۔ پھر جو آخرت کے لیے بیج بونے والے ہیں ان کے لیے اللہ نے فرمایا کہ جو ایمان والے اور اعمال صالحہ والے ہیں وہ جنت کے باغیچوں کے اندر اور تفریح گاہوں کے اندر آرام کرتے ہوئے ہوں گے، اور ان کو وہ چیز ملے گی ان کے پروردگار کے یہاں جو وہ چاہیں گے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب ان آیتوں میں یہ مضمون ہے، ذالک الذی یبشر اللہ، یہ وہ چیز ہے کہ خوشخبری دیتے ہیں اللہ پاک، اللہ تبارک و تعالی بشارت عطا فرماتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں، اچھی اطلاع دیتے ہیں، خوشخبری خوش مانے اچھی، خبر مانے اطلاع، خوشخبری اچھی اطلاع دے رہے ہیں آپ کو، خوشی کی اطلاع دے رہے ہیں، بشارت سے ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشیر ہیں، آپ اچھی اطلاع دینے والے ہیں، اور نذیر ہیں ڈرانے والے ہیں، بری اطلاع بھی دینے والے ہیں، اچھے عمل پر اچھے انجام سے باخبر کرنا بشارت، برے عمل پر برے انجام سے باخبر کرنا نذارت۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ اللہ پاک اپنے بندوں کو خوشخبری دیتے ہیں، ان بندوں کو جو ایمان لے آئے اور اعمال صالحہ کیے۔ اس کے بعد یہ مضمون ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا، نہیں سوال کرتا ہوں میں تم سے اس پر، یعنی اس دعوت پر، اس محنت پر، اس مطالبے پر کہ میری رسالت پر ایمان لاؤ، اللہ کی توحید پر ایمان لاؤ، تم سے کوئی اجرت کا مطالبہ نہیں کر رہا ہوں میں کہ میں محنت کر رہا ہوں لہذا تم مجھے پیسے دو، کہ تم یہ سوچنے لگو کہ بھائی ہمیں پیسے دینا پڑے گا اس لیے ہم آپ کو نہیں مانتے، میں کوئی پیسے تو تم سے مانگ ہی نہیں رہا ہوں۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا، کوئی اجرت کا مطالبہ میں تم سے نہیں کر رہا ہوں مگر محبت رشتہ داری کی، یہ میں تم سے مانگتا ہوں۔ یہ جو فرمایا کہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا، یہ تھوڑا تحقیق طلب مضمون ہو گیا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داری کی محبت اجرت میں مانگ رہے تھے کہ بھائی اور تو کوئی اجرت نہیں چاہیے مگر جو رشتہ داری کی محبت ہے وہ مجھے دیجئے آپ، یعنی میرے جو رشتہ دار ہیں میں ان سے اپنی محبت کے مطالبہ اس کے عوض میں کر رہا ہوں۔ تو یہ تھوڑا اختلافی مضمون ہو گیا تھا، وہ یہ کہ نبی تو کسی بھی چیز کو اجرت میں نہیں مانگتے، اس لیے پچھلے نبیوں نے سب نے اعلان کیا کہ ہم آپ سے نہیں مطالبہ کرتے کسی اجر کا، اجر تو اللہ رب العزت ہمیں دیں گے، آپ تو سید المرسلین ہیں، جنرل نبی، پچھلے اول العظم پیغمبر، انہوں نے کبھی اجرت کا مطالبہ نہیں کیا، تو امام الانبیاء کیسے اجرت کا مطالبہ کر لیں گے کہ مجھے تم اجرت میں یہ چیز عطا کر دو. پھر دوسرے نبی پر تبلیغ واجب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے واجب کو ادا کرنے پہ اجرت کا کیا مطلب؟ آپ کہنے لگے کہ میں نماز پڑھنا فرض ہے، میں جب پڑھوں گا جب مجھے ہر نماز پہ آپ پر منٹ کے حساب سے اتنے پیسے دیں. آخرت کا ثواب وہ الگ چیز ہے، دنیا میں آپ اجرت مانگنے لگیں گے اس نماز پہ، اس روزے پہ، اس زکات پہ، اس حج پہ، اعمال خیر پہ، ذکر پہ، تسبیح پہ، تلاوت پہ، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، تو نبی کا کیا مانگیں گے؟ تو پھر آپ یہ الا المودت فی القربا کا کیا مطلب ہے؟ چونکہ یہاں یہ مطلب تو بالکل نہیں بنتا کہ آپ نے اجرت کا مطالبہ کیا ہے محبت بذریعہ محبت اپنے رشتہ داروں کے ساتھ. اور جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ جو لوگ اہل بیت کی محبت کا مضمون زیادہ چلانے والا طبقہ ہے، جو اپنے کو مسلمان بولتا ہے، تو وہ لوگ اس آیت کو استعمال کرتے ہوئے بہت سی باتیں چلاتے ہیں، تو ہم کو اس سے واقف ہونا بھی ضروری ہے. اس وجہ سے اس مضمون کو یہاں پہ روک دیا گیا تھا، اور وہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں. انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ اگر اس آیت کا وہ مطلب لے تو پھر اتنی ساری باتیں سرکار کی طرف منسوب ہوتی ہیں جو بالکل آپ کی شایان شان نہیں ہے اور جو بالکل صحیح نہیں ہے. یہ ہے وہ بات کہ اگر ان کی بات کو صحیح مان لیا جائے تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اجرت کا مطالبہ کرنا لازم آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تبلیغ میں جو کہ فارض فرض اور واجب ادا کرنا تھا اس کی خلاف ورزی لازم آتی ہے، اور پھر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ تو اپنے لیے عام صدقات کو قبول نہیں کرتے تھے تو یہ اجرت کیوں قبول کریں گے؟ دوسروں کے لیے جو چیز جائز تھی وہ آپ کے لیے حرام تھی، ہدیہ تو لیتے تھے آپ لیکن صدقہ آپ نہیں لیتے تھے. اور اسی طریقے پر دوسرے اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں زکوٰۃ کو اپنے پورے خاندان کے لیے قیامت تک کے واسطے حرام قرار دے دیا تاکہ لوگوں کو یہی گمان نہ ہو کہ میں اپنے اقربا پروری کرنا چاہ رہا ہوں. زکوٰۃ کی حرمت کے دو سبب ہیں، ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تہمت کو ہٹانا ہے کہ کہیں آپ نے اپنی اولاد کے لیے کوئی انتظام کرنا تو نہیں چاہا اس ذریعے سے یہ دکانداری کر کے، نعوذ باللہ من ذلک، لوگوں کے ذہن میں جو بات آ سکتی تھی ایسا سیٹ اپ کر دیا ہے کہ قیامت تک جو نسل آئے گی وہ آرام سے کھائے گی پیے گی کیونکہ ان کے چاہنے والے بہت ہیں پہلے میں، انہوں نے کہا زکوٰۃ حرام ہے، میری سادات پہ زکوٰۃ حرام ہے، اسے سادات کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی. اور دوسری وجہ سادات کے لیے زکوٰۃ کے حرام ہونے کی، وہ ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہونے کی وجہ سے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ قابل احترام اور زیادہ عزت والا طبقہ ہے وہ مسلمانوں میں حضور کا خاندان ہونے کی نسبت پر. اور زکوٰۃ جو ہے وہ مال کا میل ہے، زکوٰۃ جو ہوتا ہے وہ مال کا میل ہوتا ہے، تو وہ ان کی شرافت نسب اور خاندانی حسب کے اعتبار سے ان کے شایان شان نہیں ہے. امت کے ذمہ یہ ہے کہ وہ اپنے غیر زکوٰۃ والے مال میں سے ان کو ہدایا تحائف دے کر ان کی ضرورتوں کو پورا کرے. تو زکوٰۃ کو آپ نے اپنے لیے نہ صرف اپنے لیے حرام کیا، اپنے قیامت تک آنے والے خاندان کے واسطے حرام فرما دیا. عام صدقات نافلہ قبول نہیں کرتے تھے آپ، اپنے صدقات نافلہ تو ڈونیشن جس کو بولتے ہیں، صدقہ ہوتا ہے صدقہ نافلہ ہوتا ہے، وہ بھی نہیں لیتے تھے آپ، ہدایہ لیتے تھے خاص اگر کوئی ہدیہ دینا چاہے تو. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک مطلب اس کا ان لوگوں کے تناظر میں سادہ سا جو عادت کر دیا گیا تھا وہ یہ ہے کہ میں تم سے اجرت کا مطالبہ نہیں کرتا، مگر رشتہ داری کی جو محبت ہے وہ تو برقرار رکھو، اس لیے کہ وہ تو کوئی اجرت ہوتی رہی، وہ تو تمہارے ذمے ہے. الا المود یا الا استثناء اجرت کے مطالبے کے لیے نہیں ہے، بلکہ الا کا استثناء اس کا ایکسپشن اس واسطے ہے کہ بھئی تم میری بات نہیں مان رہے جو تم کو ماننا چاہیے تھا، ٹھیک ہے نہیں مان رہے نا، میں تم سے اس پر کوئی اجرت بھی نہیں مانگ رہا ہوں، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ جو ہمارے خاندانی تعلقات ہیں وہ بھی بگاڑو تم. چونکہ خاندانی تعلقات کو بنائے رکھنا، قرابت داری کو بنائے رکھنا یہ کوئی اجرت نہیں ہوتی، یہ تو ویسے ہی فرض ہے بھائی، ہم آپس میں ایک دوسرے کے تعلقات کو صحیح رکھنے کے لیے کوئی اجرت ہے وہ کوئی؟ آپ کہنے لگے کہ میں آپ کا جاب کروں گا مگر یہ اس کی اجرت یہ ہے، یا کوئی کہنے لگے کہ ہمارے رشتے دار ہونے کی اجرت یہ ہے کہ آپ جاب کرو آپ ہمارے پاس آ کے، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. تو اجرت مودت فی القربا کا جو مطالبہ ہے وہ اس بات کے لیے ہے کہ تم میری بات کو سن تو سکو گے، پھر اس مرتبہ نہیں تو دوسری مرتبہ سن سکو گے. مودت فی القربا کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے اس کو قبول بھی نہیں کیا ہے تو تعلقات کو خراب کرنے کی کیا ضرورت ہے، بھڑکنے کی کیا ضرورت ہے، دشمنی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دشمنی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے تمہارے خاندانی تعلقات ہیں، میں ایک بات بول رہا ہوں تمہارے کو، لہذا مجھے تم اپنے گھر کے اندر اپنے علاقے میں رہنے دو، اپنے لوگوں میں رہنے دو، کام کر لینے دو مجھے، تم نہیں مانتے تو دوسرا مانے گا. تو گویا ایک ایسی چیز کا آپ نے مطالبہ فرمایا جو ان کے ذمے پہلے سے واجب ہے، جو اجرت کے طور پر نہیں ہے. آپ نے یہ فرمایا کہ اگر تم اجرت نہیں دے سکتے تو تعلقات تو اچھے رکھو بھائی. تو تعلقات اچھے رکھنے کو اجرت نہیں بتایا جاتا. ان کے سوال کے جواب میں ایک موٹی سی بات ہے فی نفس ہی. یہاں پر اس آیت مبارکہ کی تشریح میں مفسرین نے جو باتیں فرمائی ہیں وہ فرمایا کہ قربا جو ہے نا وہ تین معنی میں آ سکتا ہے. ایک ہے قربت کے معنی میں. المودت فی القربا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں جو تم کو تبلیغ کر رہا ہوں اس سے میں تم سے اجرت نہیں مانگتا ہوں، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیکی کی محبت ہے مجھے تم سے. قربا قربت کے معنی میں، قریب ہونے کے معنی میں ہے. میری چاہت کیا ہے تمہارے ساتھ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان ہے اور آپ کرتے بھی یہی تھے اصل میں. میری چاہت کیا ہے تمہارے ساتھ، میری چاہت یہ ہے کہ تم اللہ کے قریب ہو جاؤ. تمہارے قریب ہونے کی محبت اور مودت ہے مجھے کہ جیسے اللہ نے مجھے اپنے قریب کیا ہے، ہر اللہ کی مخلوق، ہر اللہ کا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جائے. اس کی وجہ سے میں دعوت دے رہا ہوں تم کو، بقیہ مجھے تم سے کچھ لینا نہیں ہے. اور یہ بالکل واضح تفسیر ہے، اس تفسیر میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے، بالکل مفسرین کی ہی تفسیر ہے، صحابہ ہی کی تفسیر ہے یہ. الا المودۃ فی القربا، قربا قربت کے معنی میں ہے. اور قربت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. تو بتانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہ رہے ہیں کہ مجھے تم سے کسی مطالبے کا، کسی اجر کا مطالبہ نہیں ہے، نہیں کرنا ہے، میں تو تم سے قربا کی ایک مودت رکھتا ہوں کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنا قریب کیا ہے تم بھی قریب ہو جاؤ اللہ کے، جیسے اللہ مجھ سے خوش ہے ایسے تم سے بھی خوش ہو جائے. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ترجیح فرمائی کہ یہ سب سے واضح مفہوم ہے اس کا. اور قربا جو ہے نا وہ قرابت کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اور قربا جو ہے نا وہ اقربا کے لیے بھی بولا جاتا ہے، رشتہ داروں کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اور عام تعلقات کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اور قربت کے قریب کرنے کے معنی میں بھی بولا جاتا ہے. قرابت اور قربت دونوں معنی میں جب ہوگا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس معنی کو لے رہے ہیں، ایک معنی اس کے عام امتی اور عام انسان ہو سکتے ہیں، اور یہ ہے کہ جن جن لوگوں سے قرابت اور محبت ہے، جن لوگوں سے تعلق ہے، ان لوگوں کی محبت تو آدمی چاہتا ہی ہے. ان لوگوں کی محبت آدمی کے چاہنے کا مطلب کسی کی اجرت میں نہیں، بلکہ یہ کہ تمہارے ساتھ میں مجھے تعلق ہے، اس وجہ سے مجھے تم سے محبت ہے. تو جتنوں سے تعلق ہے اتنوں سے محبت ہے. تو اس کی تفسیر میں علماء نے فرمایا کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بھی آتا اور پورے صحابہ آتے اور قیامت تک آنے والے اولیاء اللہ آتے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت والی جو محبت ہے، قریب ہونے والی جو محبت ہے، تعلق والی جو محبت ہے، وہ تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا متبع ہے وہ اتنا قریب ہے. اور یہی وجہ ہے کہ لفظ مقرب، قرابت سے جو مقرب ہے، وہ حضرات صحابہ کے لیے استعمال ہوا ہے اسپیشل. والسابقون السابقون اولئک المقربون، یہی ہیں وہ مقرب، سب کو شامل ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ الا المودۃ فی القربا بمعنی اقارب کے معنی میں ہو، جس کے جواب دینے کے لیے پہلی تعبیر استعمال کی گئی تھی، پاسبلٹی اس کی بھی ہے. اقارب اس وقت میں اقارب کے معنی میں آئے گا، وہ کہ خاندان والوں سے جو خاندانی جو تعلق ہے ہمارا تمہارا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو کہ رئیس المفسرین ہیں، صحابہ نے یہ پوچھا تھا کہ لوگ اس آیت کو عنوان بنا کے بہت سے سوالات کر رہے ہیں، آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اس سے مراد حضور کا خاندان تھوڑی ہے، اس سے مراد ساری انسانیت ہے. اور ویسے بتون عرب جتنے بھی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے اور مدینے میں جتنے قبیلے ہیں، حضور کا ان سے سب سے قرابت داری کا تعلق تھا، کیونکہ پورے مدینے والوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیالی رشتہ تھا، اور وہ ننیالی رشتہ حضور کی امی کے سسرال میں ددیالی ہی بنتا تھا، بنو کنانہ میں جا کے جڑ جاتے ہیں پورے کے پورے، اور مکے کے جتنے بتون تھے، قریش کے جتنے بتون ہیں، مکے میں جتنے قبیلے پائے جاتے تھے، اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندانی لوگ ہیں خاص اسپیشل، حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ وہ مراد نہیں ہے یہاں پر. اور حضرت ابن عباس کے بعد جو سوال آیا تھا کہ کیا حضور کا خاص خاندان اس میں مراد ہے، حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اس سے حضور کا خاص خاندان مراد نہیں ہے، بلکہ وہ تعلقات جو آپ کے قربت کے قرابت کے تھے وہ مراد ہیں، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے اور مدینے میں سب جگہوں پر پورے بتون کے اندر آپ کے تعلقات ہیں، کوئی قبیلہ ایسا نہیں انہوں نے فرمایا کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرابت والا تعلق نہیں ہے. لہذا عام متوسط تفسیر دوسری تفسیر جو ہے نا وہ یہ کی گئی ہے، اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے تعلقات والے مراد ہیں، اور یہ تعلقات جسمانی کو بھی شامل ہے اور تعلقات روحانی کو بھی شامل ہے. اور تعلقات روحانی جو ہوتے ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ قیامت تک وہ حاوی ہیں، اور تعلقات کی جو نسبت ہوتی ہے وہ اس نسبت کے اعتبار سے جتنا زیادہ تعلق ہوگا اتنی زیادہ وہ قرابت ہوگی، لہذا اتنا زیادہ اس کے اندر علاقہ تعلق محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پائی جائے گی. اور فرمایا کہ میں کوئی اجرت کا مطالبہ نہیں کر رہا، میں تو آپ سے تعلق میں محبت میں بول رہا ہوں، یہ بات میرا کہنا یہ مطالبے میں نہیں ہے، بلکہ میرا کہنا تعلق کی وجہ سے. کوئی بولتے نا کہ میں آپ کی خیرخواہی میں بول رہا ہوں، میرے کو آپ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، اس معنی میں ہے یہ جملہ کہ میں آپ لوگوں سے کچھ مطالبہ نہیں کر رہا ہوں اجرت کا، صرف یہ ہے کہ میرے کو محبت ہے تعلق والی، قرابت والی، اس محبت میں آدمی خیرخواہی کرتا ہی ہے، وہ خیرخواہی کر رہا ہوں میں آپ لوگوں کے ساتھ میں، کچھ لینا دینا نہیں ہے میرے کو آپ سے، یہ معنی بنتے ہیں دوسری تفسیر کے اعتبار سے. اور تیسری تفسیر وہی ہے جس کو اقربا سے تعبیر کرتے ہیں، جس کی پہلے کی گئی بیان. تو اقربا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف وہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے جو ہیں، حضرت علی اور حضرت حسن اور حضرت حسین اور بی بی فاطمہ، وہی مراد ہیں، یہ کوئی بھی تفسیر نہیں کرتا ہے. تو ایک بات مجھے یہاں ختم کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ آیت مبارکہ کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خاندان سے نہیں ہے، جیسا کہ شیعوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خاندان کے ساتھ میں اس آیت کا تعلق کر کے بہت سی چیزیں اس میں سے چلائی ہیں. پھر وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خاندان والوں سے تعلق کا یہ حکم ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اجرت میں مطالبے کے طور پر فرمایا ہے، اس لیے یہ ان سے جو ہے نا محبت کرنا فرض ہے. جسے محبت فرض ہوتی ہے وہ واجب الاتباع ہوتا ہے، اور جو واجب الاتباع ہوتا ہے وہ صاحب حکم ہوتا ہے. لہذا جتنے شیعوں کے امام ہیں وہ صاحب حکم ہے، اور جو صاحب حکم ہوتا ہے وہ صاحب وحی ہوتا ہے، لہذا وہ مجتہد مطلق ہوتا ہے، لہذا اس کا حلال حلال ہوتا ہے، اس کا حرام حرام ہوتا ہے. یوں گئی ہے وہ کہانی پوری، جس کی تفصیل آپ لوگوں کو یعنی آسانی سے نہیں سمجھ میں آئے گی. ان کی نظر عقیدہ یہ ہے کہ خاندان علی جو ہے وہ سارے کے سارے امام ہوتے ہیں، اور امام جو ہوتے ہیں وہ صاحب وحی ہوتے ہیں، اور جو صاحب وحی ہوتے ہیں وہ صاحب حکم ہوتے ہیں. اسی لیے حلت اور حرمت میں ان کو قرآن و حدیث کی طرف رجوع کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے. اور وہ امام جو ہے نا، وہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمانے کو اللہ نے فرمانے تھا کہ نجائلک للناس اماما، وہ امام سے یہ لوگ امام ہیں. یہ ایک بہت دور تک چلی گئی ہے، اسی وجہ سے اثنا عشری بولتے ہیں بارہ امام کے ماننے والے، اور اسی وجہ سے ارشد احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے تحفہ اثنا عشری، اس میں انہوں نے وضاحت سے فرمایا کہ اثنا عشری پورے غیر مسلم ہوتے ہیں. کیوں؟ اس واسطے کہ وہ اپنے امام کے لیے نبی ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں، صاحب وحی ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں کوئی صاحب وحی ہو نہیں سکتا. یوں تکا لگایا سو ہے بات کا، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، بازار لگتا ہے کہ قرآن سے نکالا، قرآن سے کہاں نکلتی بھائی بات. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، آپ کے رشتہ داروں کے تعلق سے جو بات ہے وہ اس آیت میں نہیں ہے مراد، اور اجرت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے اور آپ کے اہل بیت سے محبت نہیں رکھنا ہے، وہ دوسرا مسئلہ ہے. وہ اس کے لیے دوسرے نصوص موجود ہیں، دوسری آیتیں موجود ہیں، حدیثوں میں بہت زیادہ اس کی تاکید کی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھا جائے، محبت رکھی جائے، اہل بیت سے محبت رکھی جائے. ہم اہل سنت والجماعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عزت عطا فرمائی ہے کہ بہت زیادہ اعتدال اختیار کرتے ہیں، جو چیز جہاں ہے وہ رکھی جاتی ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ تو گویا سمجھ لیجیے کہ بنیاد ایمان ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، بنیاد ایمان ہے. تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا گہرا قریبی تعلق رکھے گا اتنی زیادہ محبت اس سے لازمی ہے. اس لیے حدیث شریف میں بھی اصل کا حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک، آپ کی محبت آپ سے چاہتے ہیں اللہ، اور جو آپ سے محبت رکھتا ہے ان کی محبت چاہتے ہیں، اور ان اعمال کی محبت چاہتے ہیں جو اعمال آپ کے قریب کرنے والے ہوں. تو دوسرا مضمون یہاں یہ ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اہل بیت کی محبت کو اہل سنت والجماعت فرض نہیں سمجھتے، آیت کے اس مطلب کے نکالنے سے یہ مطلب نہیں لیتے، بلکہ اہل بیت کی محبت بھی فرائض میں سے ہے اہل سنت والجماعت کے پاس. سارے اہل بیت سے محبت رکھنا فرض ہے، اور عام ایمان والوں سے، عام اللہ والوں سے محبت کے علاوہ اہل بیت سے اسپیشل محبت یعنی مزید تھوڑی سی محبت اضافہ ہونا، یہ بھی ہمارے فرائض میں سے ہے. بڑی فضیلتیں ہیں ان کی کہ حضور نے فرمایا کہ جو آدمی میرے اہل میری عطرت سے میرے آل سے محبت نہیں رکھے گا وہ جنت کی خوشبو نہیں سنگے گا، اور جو میرے آل کے ساتھ میں محبت رکھے گا وہ کل قیامت میں میرے قریب ہوگا. اور میں خاص وصیت کر کے جاتا ہوں میرے خاندان کے بارے میں تم لوگوں کو، کہ میرے خاندان سے تم کو اچھا تعلق رکھنا ہے. میں اپنی عطرت کو اور اپنے خاندان کو چھوڑ کے تم میں جا رہا ہوں، جب تک ان کو مضبوط تم پکڑو گے تو گمراہ نہیں ہوں گے. بعض روایتوں میں یہ بھی مضمون ہے، بہت سی حدیثیں ایسی، تقریباً 30 حدیثیں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں نقل فرمائی ہیں اہل بیت کی فضیلت میں. بہت فضائل ہیں جس میں اہل بیت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ میں محبت رکھنے کا حکم، پلس صحابہ کے ساتھ میں رکھنے کا حکم اور دوسروں کے ساتھ میں رکھنے کا، خاندان کے ساتھ محبت رکھنے کا حکم الگ ہے. یہاں دو چیزیں آپ کو بحیثیت اہل سنت والجماعت ہونے کے اب ذہن میں رکھنا اسپیشل، وہ یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت رکھنے کا کوئی مضمون، کوئی عنوان سنایا جائے گا یا کوئی حدیث بتائی جائے گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے کون مراد ہوتے ہیں؟ سارے اہل سنت والجماعت اور علماء کرام کی تحقیق یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں ساری ازواج مطہرات آئیں گی، اور اہل بیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو قرآن پاک نے کہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں ہیں یہ آیتیں 22 پارے کے شروع میں، بالکل کوئی بھی پڑھ سکتا ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو کہا کہ اے اہل بیت، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے ہر قسم کی گندگی کو دور رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے تم لوگ اپنے نبی سے دنیا مت مانگو. وہ مضمون چل رہا ہے وہاں پہ، چونکہ ازواج مطہرات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خرچ زیادہ کا مطالبہ کر لیا تھا کہ جب آپ کے پاس خیبر فتح ہو گیا، مال فی آنے لگا، دولت آپ کے پاس آ رہی ہے، تو آپ ہمارے خرچ میں اضافہ فرما دیجئے، وسعت فرما دیجئے تھوڑی سی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وسعت فرما دیتے، مگر ان کو مطالبہ کرنا ان کے شایع نشان نہیں تھا. جس مقام کی جو حیثیت ان کی، جو پوزیشن ان کی ہے، مقربارہ بیش بوت حیران ہے، جو جتنا قریب ہوتا ہے اس سے اتنا زیادہ مواخذہ ہوتا ہے. ان کی حیثیت نبی کی بیوی ہونے کی حیثیت سے ان کو دنیا کی طرف رغبت کا اظہار کرنا مناسب نہیں، اللہ کو پسند نہیں آیا. یہ کیا تم نے حرکت کر دی؟ بہت سخت ناراض ہوئے اللہ تعالیٰ، اتنے سخت ناراض ہوئے کہ فرمایا کہ ان کو یہ بولو کہ دو چیزوں میں سے ایک کو اختیار کرو، یا نبی کو یا دنیا کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے کہا کہ میں ایک بات تم سے کہنا چاہ رہا ہوں، ذرا ابا سے مشورہ کر لینا پہلے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسی بات فرمائی ہے دونوں میں سے ایک کو اختیار کرنے کی، مگر تم جلدی مت کرنا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگی یہ اس میں ابا سے مشورہ کرنے کی بات ہے کوئی؟ یہ ہم آپ کو چھوڑ کے کہیں جائیں گے؟ ہم کسی اور چیز کو اختیار کریں گے؟ فوراً انہوں نے کہا اس میں ابا سے کچھ پوچھنے کا مسئلہ نہیں ہے، چونکہ حضور یہی چاہتے تھے کہ وہ یہ جواب دیں، مگر کہیں خاتون ہے اجلت میں کچھ اور نہ بول پڑے. آپ اپنے ذرا ابا سے مشورہ کر لیں، لیکن اس میں ابا سے مشورہ نہیں ہوتا، آپ کو چھوڑ کے آپ کو کچھ چھوڑا جائے گا، کچھ بھی نہیں چاہیے ہمیں، آپ چاہیے بس. سب ازواج مطہرات نے یہ جواب دیا. اے نبی آپ کو کون چھوڑے گا بھائی، ٹھیک ہے ہمیں نہیں چاہیے دنیا. اس موقع پر اللہ نے پھر ان کے فضائل بیان فرمایا اس کے بعد کہ تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہے، تمہارا مقام دوسرا ہے، تمہارا ثواب بھی ڈبل ہے. فرمایا کہ دوسرے عمل لوگوں کا عمل، تمہارے عمل ایک نہیں ہے، تمہارا عمل میرے پاس ڈبل ہے. اس میں پھر یہ بات فرمائی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اے اہل بیت، اس میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، حضور کی بیٹی، حضور کی بیٹی کے بچے، وہ تو یہاں پہ خطاب میں ہے ہی نہیں. وہ لوگ یہاں تو بیویاں ہی مراد ہیں خاص. تو قرآن پاک نے اہل بیت حضور کی بیویوں کو کہا ہے، اور اہل بیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو شمار فرمایا ہے، حضرت علی کے بچوں کو شمار فرمایا ہے، اور اہل بیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں بیٹیاں ہیں. آپ کو چار بیٹے ہیں، میں آپ کے ایک بیٹے کو بولیں کہ یہ آپ کا بیٹا ہے، یہ تین نہیں ہوتے، یہ کیا بات ہوئی صاحب؟ یہ کیا بیٹوں کے بےودگی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں بیٹیاں ہیں اور چاروں بیٹیوں کی اولاد ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چھ نواسے ہیں، دو نواسے تھوڑی ہیں، اور چار بیٹیاں ہیں اور ایک ہی داماد تھوڑی ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو جتنے داماد ہیں وہ سب اہل بیت میں، جتنی بیٹیاں ہیں وہ سب اہل بیت میں، جتنی بیٹیوں سے اولاد ہیں وہ سب اہل بیت میں. تو صرف حضرت فاطمہ کو، حضرت حسنین کو اگر کوئی اہل بیت میں شمار کرتا ہے تو وہ بےہودگی ہے، شرارت ہے، خباثت ہے یا شرافت ہے؟ مسلمانوں کو اس کا آئیڈیا نہیں ہے کہ کیا پلان کیا گیا، کیسے دھوکے میں رکھا گیا ہے. پھر یہ پلان جو ہے نا، کچھ چیزیں دھوکے سے ایڈورٹائز کی گئی کہ اہل بیت جب بولے، حضور کا خاندان جب بولے تو بی بی فاطمہ، حضرت علی اور ان کے دونوں بچے، بس یہ شامل ہونا، اور حضور پانچویں. یہ کیسا ہوا؟ بی بی فاطمہ تو چھوٹی بیٹی تھی، بقیہ تینوں بیٹیاں بڑی بیٹیاں تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ ساتھ دیے سوئے ہیں، مکہ مکرمہ سے ساتھ دیے سوئے ہیں، قربانیوں میں ساتھ دیے سوئے ہیں، ہر طرح کی. بی بی فاطمہ کو حضور بہت چاہتے تھے، لاڈلی تھی، چھوٹی بیٹی ہونے کو زیادہ چاہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ تھوڑی تھا کہ بڑی بیٹیوں کو نہیں چاہتے تھے حضور، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہم بڑی بیٹیوں کو کوئی حیثیت ہی نہ دیں، اگنور ہی کریں. اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک داماد کو تو اتنا اپریشیٹ کیا جائے اور جو دوہرے داماد ہیں ان کو بھی نظر انداز کیا جائے، اور دوسرے جو داماد ہیں ان کو بھی نظر انداز کیا جائے جو مسلمان ہو گئے تھے. ظاہر ابو العاص بھی مسلمان ہو گئے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو دوہرے داماد ہیں، ایک داماد تو آ جائیں گا اہل بیت میں، دوسرا داماد نہیں آئے گا، اس کی بیوی نہیں آئیں گی، اس کے بچے. یہ کیا بات ہوئی صاحب؟ یہ نہیں سمجھتے، یہ امت اتنا زیادہ اس معاملے میں لوگوں کو اندھیرے میں رکھا گیا ہے کہ سنیوں کو نہیں معلوم ہے. جب حضور کے اہل بیت بولتے ہیں تو حضرت عثمان اور ان کی بیوی اور ان کے بچے آتے ذہن میں؟ جب حضور کے اہل بیت بولتے ہیں تو دوسری بیٹیاں آتی ہیں ذہن میں؟ جب حضور کے اہل بیت بولتے ہیں تو بیویاں آتی ہیں ذہن میں؟ یہ کیا بیتوکا پناہ ہے؟ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ کتنا فراڈ امت مسلمہ کے ساتھ اس سلسلے میں، اس مسئلے میں کیا گیا ہے. اس کے کیا مقاصد ہیں آپ کو نہیں پتا، اس کے بہت پیچھے لمبی کہانی ہے. جب اہل بیت بولیں گے تو ساری بیوی آئیں گی اس میں مراد، جب اہل بیت بولیں گے تو ساری بیٹی آئیں گی اس میں مراد، جب اہل بیت بولیں گے تو سارے داماد آئیں گے اس میں مراد، جب اہل بیت بولیں گے تو سارے جو ہے نا بیٹیوں کی اولاد آئیں گی اس میں، سب آ جائیں گے اس میں. ایک اہل بیت کی تشریح میں تعمیم ہے، یعنی اس کی عمومیت کو سمجھنا کہ خاندان نبی اصل میں ہے کیا، وہ پورا اہل بیت میں شامل ہوتا ہے. فضیلت ان سب کی ہوگی، خصوصیات ان سب کی ہوں گی، شرف ان سب کا ہے. ایک بات. دوسری بات جو ذہن میں رکھنے کی ہے میرے بھائیوں، وہ یہ ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی فضیلت کی فرضیت کا بیان ہوگا کہ بھائی اہل بیت سے محبت رکھنا فرض ہے، ان کی فضیلت بڑی اہم ہے، ان کی بڑی تاکید کی گئی ہے، تو اس میں کبھی علماء کا اختلاف نہیں ہوا کہ یہ چیز کوئی نہیں ماننے کی ہے. مسئلہ وہاں سے شروع ہوتا ہے جب دوسروں کے اوپر حملہ ہوتا ہے. اہل بیت سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ شیخین سے نفرت کرنا، اہل بیت سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کو منافق بولنا، اہل بیت سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ سے بغض رکھنا،
صحابہ کو نعوذ باللہ مرتد ماننا، یہ جب تک حضور حیات تھے اس وقت تک یہ لوگ ساتھ دیے، بعد میں یہ سب پھر گئے تھے نعوذ باللہ من ذالک. یہ ہے وہ ٹاپک جہاں سے اختلاف شروع ہوتا ہے. اور جس دن یہ مسئلہ کسی کے نزدیک ذہن میں آ گیا کہ نہیں اہل بیت میں صرف اہل بیت ہی ہیں، صحابہ کا اعتبار اب نہیں رہا، اس دن آدمی کے ہاتھ سے ایمان نکل گیا، قرآن نکل گیا، حدیث نکل گئی. قرآن تو بھرا ہوا ہے صحابہ کرام کے فضائل سے، مہاجرین کے فضائل سے، انصار کے فضائل سے، ان کی قربانیوں سے. کتنی آیتیں نکالو گے آپ قرآن میں سے؟ ایک، دو، دس، بیس، ایک آیت نہیں، ایک آیت کا دسواں حصہ بھی اگر آپ انکار کر دیے، نہیں مان دیے، تو ایمان ہی چلے جاتا. کتنی حدیثیں نکالو گے؟ ایک ایک صحابی کے بارے میں بعض بعض وقت 50-50 حدیثیں. اور جب حدیث کو جھوٹلا دو گے تو نبی کی تصدیق کہاں باقی رہے گی؟ مثلا وہاں اصل میں جو اختلافی بات شروع ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اہل بیت سے محبت رکھنا فرض ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے. اہل بیت کے علاوہ جو صحابہ کرام ہیں عام طور پر، اور جو خلفائے راشدین ہیں، اور جو شیخین ہیں ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جب ان پر تنقید کا مسئلہ آتا ہے، جب ان کی بے حرمتی کا مسئلہ آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، جب ان کی ان میں سے کسی ایک کی تنقید کا مسئلہ آتا ہے یا ان کی بے حرمتی کا مسئلہ آتا ہے، تو مسئلہ وہاں سے پھر اسٹارٹ ہوتا ہے. مسئلہ ہم شروع نہیں کرتے، مسئلہ فریق ثانی شروع کرتا ہے. اختلاف اہل سنت والجماعت نہیں کرتے، اختلاف غیر اہل سنت والجماعت والا کرتا ہے. یہ قاعدہ یاد رکھ لو. تفرقے کی جو بنیاد ہے، تفرقے کی جو بنیاد ہے، فساد کی جو بنیاد ہے، پھوٹ ڈالنے کی جو بنیاد ہے امت مسلمہ میں، اہل سنت کی طرف سے نہیں ہے، غیر اہل سنت کی طرف سے. کیونکہ ہم یہ نہیں بول رہے کہ اہل بیت سے محبت نہیں کرنا کہ جو فرقے کی بنیاد بنے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت کے علاوہ سے محبت نہیں کرنا، اہل بیت کے علاوہ مخلص نہیں ہے، اہل بیت کے علاوہ بھروسے کے قابل نہیں ہے، اہل بیت کے علاوہ نے قرآن کو بدلا ہے، اہل بیت کے علاوہ کی بکریاں قرآن کو کھا گئی. ارے کوئی ایک بات نہیں ہے وہاں پہ، بہت لمبا چوڑا ہے سلسلہ. اس لیے الا المودۃ فی القربیٰ سے عام حضرات صحابہ کرام کی مخالفت کا جواز نہیں نکلتا، اہل بیت کی مخالفت کا جواز نہیں نکلتا، شیخین کی مخالفت کا جواز نہیں نکلتا. شیخین حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کہتے ہیں. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ کہ تفضیل الشیخین حب الختن ہے، شیخین کو افضل سمجھنا، دونوں دامادوں سے محبت رکھنا. اور خلافت کی ترتیب کے اعتبار سے افضل سمجھنا، جو سب سے پہلے خلیفہ ہو سب سے افضل، جو اس کے بعد کے خلیفہ ہو اس کے بعد افضل، جو اس کے بعد خلیفہ ہو اس کے بعد افضل، جو اس کے بعد خلیفہ ہو اس کے بعد افضل. تو علی کا نمبر پہلے کہاں سے آ جائے گا بھائی؟ علی کا پہلا نمبر ہے نا، لوگ جو پڑھتے ہیں گانوں وانوں میں، سننا جائز ہوگا اس کا، اور ذہن میں رکھنا جائز ہوگا. وہ نہ سننا جائز، نہ بولنا جائز، نہ رکھنا جائز، وہ سب کے سب جو ہے نا عقیدے کے خلاف بات ہے. اسی وجہ سے صحابہ پر تنقید جائز نہیں ہے، صحابہ پر تنقید کے جواز کا کی جو تھاٹ ہے، جو فکر ہے، وہ خالص تشیعوں پر مبنی ہے، ذہن میں رکھو. اس لیے جو اپنے کو شیعہ نہیں بولا، سنی بولا، لیکن صحابہ پر تنقید کو اس نے جائز رکھا یا پھیلایا، اس کو اس نے شیعیت کو ہی پھیلایا ہے. لوگ اس جو ہے نا باریک بات کو نہیں پکڑ سکے ہیں، اور اس کی وجہ سے فتنے میں مبتلا ہو گئے ہیں. کچھ ایسی تحریکات بنی، کچھ ایسی جماعتیں بنی، جنہوں نے سب سے پہلے اپنی دفاع یہ بنائی، بنیاد یہ بنایا کہ قرآن اور حدیث کے علاوہ کوئی تنقید سے بالاتر نہیں ہے. اگر کوئی بہت سمجھدار بیٹھا ہے تو میری بات ٹک کر لے گا بغیر وضاحت کرے کے. کچھ ایسی تحریکیں ہیں دنیا میں، تو وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ قرآن کو نہیں ماننا ہے، وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ حدیث کو نہیں ماننا ہے. مگر جو کرنا تھا کیا پتا ہے؟ وہ یہی کرنا تھا کہ قرآن اور حدیث کے علاوہ کوئی تنقید سے بالاتر نہیں. اس لیے دفعہ نمبر 3 یہی ہے، میرا خود پڑا ہوا ہے یہ دفعہ جو ہے نا، یہ اہل سنت سے نکال دیتا ہے آدمی کو. یہ تشیع کا پھیلا ہوا ہے، شیعیت کو پھیلانے کی تحریک ہے یہ. تنقید سے بالا تھا. تنقید کرنے کے مجاز نہیں رکھتے اہل سنت والجماعت صحابہ کو. صحابہ ہمارے پاس معیار حق ہیں. اصحابی کا نجوم حضور نے فرمایا ہے, اصحابۃ کلہم عدول حضور نے فرمایا ہے. پورے صحابہ پر بھی نظر رکھنا اور پورے اہل بیت سے اور ان سے بھی محبت رکھنا اور عقیدت رکھنا صحابہ سے اور اہل بیت سے بھی محبت رکھنا اور عقیدت رکھنا. ایمان اصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہے, تو حضور کا خاندان ہونے کی وجہ سے خاندانی تعلقات ہوں گے. حضور کے عاشقین اور جانصار وفادار اور حضور کے پوری طرح قربان ہونے والے, حضور کی بات کو لینے والے جو ہوں گے وہ حضور کی بات کو لینے والے قربان ہونے والے ہونے کی حیثیت سے ان سے بھی محبت کی جائے گی. اور وہی شارح دین ہے, وہی ناقل دین ہے, وہی مترجم دین ہے, وہی مترجم قرآن ہے, وہی مترجم حدیث ہے. انہیں پر حضور نے امپلیمنٹ فرمایا ہے قرآن و حدیث کا, تو قرآن حدیث کا امپلیمنٹ کیسا ہے وہ دیکھنا ہے. تو صحابہ کو دیکھے بغیر دیکھو گے کیسا؟ الفاظ قرآن اگر خالی کافی ہوتے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ چھپا چھپا یا قرآن دے دیتے اور ہر سال تھوڑا تھوڑا جتنے لوگ پیدا ہو رہے ہیں اتنے قرآن آسمان سے آ جایا کرتے. کوئی پرابلم نہیں ہے اللہ کے پاس, ان کو کوئی دشواری نہیں ہے اس بات سے. ہاں عملی انتباق, عملی امپلیمنٹ جو ہے اس کا وہ ہے اصل کہ بھائی یہ جو الفاظ ہیں اس کا عمل کیا ہے, اس کا ظاہر کیا ہے, اس کا پریکٹیکل کیا ہے. وہ اگر صحابہ کو آپ ہٹا دیں گے تو اس کا پریکٹیکل آپ کے سامنے نہیں رہے گا. جب پریکٹیکل نہیں رہے گا تو تھیوری کو جیسا چاہے موڑ لو پلوٹ لو. اسی لیے کہتے ہیں کہ جب صحابہ کرام ہٹیں گے قرآن اور حدیث سے تو قرآن حدیث کو جتنا چاہے توڑا مروڑا جا سکے گا. اور صحابہ سے لیا ہے, تابعین نے تابعین سے لیا ہے, تب تابعین نے اور پھر ان سے لیتے ہیں علماء امت اور اولیاء اللہ. تو جب قرآن اور حدیث سے علماء کو کاٹ کر لینے کی کوشش کی جائے گی قرآن اور حدیث کو, تو جتنا چاہے قرآن شریف کو توڑ مروڑ سکتے ہیں قرآن شریف کی صحیح ترجمانی کے نام سے. یہ کہتے ہیں علماء, جس کو ہم لوگ سمجھنے میں تھوڑی تاخیر کرتے ہیں یا الجھ جاتے ہیں کہ بھئی یہ بات کیسی ہے بول کے. ان کے نزدیک وہ قرآن و حدیث کا ترجمہ یا بھلائی ہمدردی ہوتی ہے انسانیت کی اپنی یا ساری امت کی, لیکن وہ بھلائی نہیں ہوتی. وہ بھلائی ہوتی ہے نادانی کی, جیسے ایک بڑھیا نے نادانی کی بھلائی کی تھی ایک باز کے ساتھ. بادشاہ کا جو شکرا تھا باز جس کو کہتے ہیں شکار کرنے والا, وہ اتفاق سے اڑ کے بادشاہ کے محل سے نکل کے بڑھیا کے گھر پہ بیٹھ گیا. جا کے بڑھیا نے اس کو پکڑ لیا, وہ چونکہ گھر کا پلا ہوا تھا اس لیے پکڑ لیا تو ہاتھ میں آ گیا وہ تو اتفاق ہو کے ادھر آ کے بیٹھ گیا. اس نے جو دیکھا تو یہ لمبی چونچ ہے مڑی ہوئی اور ایک حصہ چھوٹا ہے ایک حصہ لمبا آگے ہے اور پنجے ایسے ہیں کہ جناب والا یہ ایک دم ڈیڑھ ڈیڑھ انچ کے اس کے ناخن ہیں اور پر بڑے بڑے ہیں. کہنے لگے وہ کسی نے تجھے پوچھا تک نہیں ہے, تو دانا کیسے کھاتا ہوگا؟ ایک چھوٹی ہے دوسری بہت لمبے تک ہے تو دانا تو پکڑنے آئے گا نہیں تجھے, تو دونوں کو برابر ہونا چاہیے. تو اس نے دونوں کو برابر کر دیا کھینچی لے کے. بھائی اتنے لمبے لمبے ناخن تجھے کتنے ستاتے ہوں گے؟ وہ سارے ناخن اس نے تراش کے بعد آپ ان کو گھس گھسا کے اسموتھ کر دیا کہ چبھے نہیں بالکل. یہ کہنے کہ پروں کا تیرا حال دیکھو کیا حال ہو گیا, کسی نے تیری خبر نہیں لی, سارے پر ادھر سے ادھر سے کتر دیے. اتنی دیر میں بادشاہ کے جو کارندے تھے تلاش کرنے والے پھر رہے تھے, وہ اس کا پسندیدہ پرندہ تھا, وہ پہنچ گئے بڑھیا کے گھر پہ. تو دیکھا تو یہ کاروائی ہو رہی تھی, تو کہنے لگے کہ یہ کیا کیا تھی نے؟ کہنے لگے کہ اس کے ناخن بہت بڑھ گئے تھے تو کاٹ دیا, اس کی چونچ بہت بڑھ گئی تھی تو کاٹ دیا, اس کے پر بڑھ گئے تھے. تو اس نے کہا اب یہ تو ہی رکھ, یہ بادشاہ کے کام کا نہیں ہوتا. ابھی قرآن شریف کے ساتھ یہی ہوتا ہے, یہی ہو رہا ہے اللہ کے کلام کے ساتھ, یہی ہو رہا ہے اور اللہ کے نبی کے کلام کے ساتھ یہی ہو رہا ہے. اے مسلمانوں سمجھو اس بات کو, اللہ کا کلام اور اللہ کے نبی کا کلام اور اس کا منشا پریکٹیکل میں عمل میں ظاہر کیا گیا صحابہ میں, اور وہ منتقل ہوتا ہوا ہر زمانے میں آیا ہے اور اس کے ماہرین ہوتے ہیں ہر زمانے میں اس کو لینے والے. وہ سمجھتے ہیں پوری بات کو, وہ سمجھتے لیتے ہیں پوری بات کو. الفاظ کی بھی حفاظت کی جاتی ہے, الفاظ بھی سیو کیے جاتے ہیں تاکہ برابر ان کا بھی مدارسہ ہو, ان کو بھی پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ باقی رہے, اصلی چیز اصلی عبارت جو ہے وہ بھی محفوظ رہے, اور پھر اس کی جو تشریحات ہیں جہاں جہاں سے ہوتی ہیں وہ بھی منتقل ہوتی بھی آتی ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ جب اصلی الفاظ محفوظ ہیں تو وہ جو اصل اس کا امپلیمنٹ تھا وہ اس کو ختم کر دیا, اس کو نہیں ضائع نہیں کیا جاتا اس کو. اب اگر کسی نے یہ بات کہی تھا بندہ لگائیے وہ کدھر لے کے جا رہا ہے, پھر صحابہ کے حضور قرآن و سنت کے علاوہ کوئی بھی تنقید سے بالا تر نہیں. کیا بولنا چاہ رہے ہیں آپ اس سے, کیوں تنقید کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ اس کی وجہ بھی بتائیے لوگوں نے کہ کیوں تنقید ہم کرنا چاہتے ہیں صحابہ پر. ایک جگہ لکھا ہے موصوف نے جن کے بارے میں بات کر رہا ہوں ان سائڈ میں ہڈن میں جو صاحب چھپے ہوئے ہیں میرے دماغ میں بھی ہیں آپ لوگوں کے دماغ میں بھی ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ اس سے تقلید جامد کا ازالہ ہوگا, لوگوں مسلمانوں میں جمود آ گیا ہے, تقلیدیت آ گئی ہے, اس کو دور کرنا چاہتا ہوں میں اس کے ذریعے سے کہ آزادی سے آدمی قرآن حدیث کو لے سکے بول سکے. انہوں نے لکھا کہ بس ایک میٹرک پاس اگر کوئی آدمی ہو وہ مفسر بن سکتا ہے. ہمارے پاس ایک بہت بڑا وہ تھا, کیا نام اس کا, اسمبلی کا ممبر تھا, پارلیمنٹ کا ممبر تھا, وہ زمانہ چلا تھا نفقہ مطلقہ کا. نفقہ مطلقہ ایک مسئلہ ہے مسلمانوں کے پاس کہ طلاق دینے کے بعد ہمارے پاس 3 مہینے تک اس کا خرچہ دینا ہوتا ہے, 3 مہینے کے بعد میں رشتہ ختم چکے ہو چکا ہے لہذا خرچہ مسلسل دینا نہیں پڑتا. تو دوسرے قوانین میں یہ مسئلہ ہے کہ بھائی جب تک انہیں دوسری شادی نہ کرے اس وقت تک اس کا خرچہ دیتے رہنا. تو ہمارے انڈیا میں بھی اس کو لاگو کیا گیا, ابھی تک ابھی لاگو ہی ہے وہ, مطلب دینا پڑتا ہے, مجبوری ہے, جو مجبور ہے تو کرنا ہی پڑتا ہے بندے کو. تو مگر یہ جو دینا پڑتا ہے, ایک تو یہ ہے کہ بھائی ٹھیک ہے تمہارے مذہب میں یہ بات ہے, تمہارے اسلام میں یہ بات ہے, چونکہ ہم اسلام پر ایمان لانے والے تو نہیں ہے اس لیے ہم نے اپنا یہ قانون بنایا ہے, یہ کوئی جھگڑے کی چیز نہیں ہوتی, یہ کوئی جھگڑے کہ بھائی جو اسلام کو مان رہا ہے وہ اسلام کے قانون کو لیتا ہے, جو نہیں مان رہا وہ نہیں لیتا ہے. اگر یہ بول دے کہ بھائی ہمارے پاس چونکہ قرآن اصول معیار نہیں ہے تو ہم اپنا اصول بنائے ہیں لہٰذا ہمارے پاس نفقہ متعلقہ ہے, اس میں کوئی مولوی پریشان نہیں ہوتا. لیکن ایک صاحب یہ تھے پارلیمنٹ کے ممبر جو اپنے کو مسلمان بولتے تھے, انہوں نے کہا کہ میں قرآن سے ثابت کر سکتا ہوں کہ یہ ہے وللمطلقات متاع بالمعروف, ایک آیت ہے قرآن پاک میں کہ جو طلاق دی ہوئی عورتیں ہیں ان کو متاع دینا ہے. ان سے کہا کہ بھائی آپ مفسر ہیں آپ کو کیا پتا اس آیت کا مطلب؟ تو کہنے لگے دیکھیے فلاں مولانا صاحب نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی میٹرک تک پڑھا ہوا ہے تو وہ قرآن شریف کی تفسیر کر سکتا ہے اور میں میٹرک سے زیادہ پڑھا ہوا ہوں لہذا مجھے یہ حق بنتا ہے کہ میں اس آیت کا بھی مطلب نکالوں. وہ چلی ہوئی ہمارے پاس, میں بہت پہلے کی بات کر رہا ہوں, 10-15 سال 15-20 سال 20 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, ہاں بھی چلا تھا ہنگامہ ہوتا ہے ایسا. تو خیر یہ بات نکل گئی مگر ایک ضروری بات تھی تو اس لیے نکل گئی. وہ یہ ہے کہ یہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ یہ فرما دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تم سے کوئی اجرت کا مطالبہ نہیں کرتا ہوں, البتہ جو قرابت یا اقربا یا قربت والی محبت ہے وہ چاہتا ہوں کہ بھئی اللہ تعالیٰ سے تم قریب ہو جاؤ, یا یہ کہ جتنی جگہ ہماری قرابت ہے ان قرابتوں میں اپنا تعلق باقی رہنا چاہیے, یا یہ کہ جو ہماری خاندانی تعلقات ہیں وہ خاندانی تعلقات جو ہے نا وہ تو کوئی اجرت نہیں ہوتی, وہ تو محفوظ رہنا چاہیے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. اس تناظر میں یہ بات آ گئی کہ جو اہل بیت ہیں ان سے بھی محبت رکھنا ہے, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے آپ پر ایمان لانے والے حضرات صحابہ ہیں جن کی وفات ایمان پر ہوئی, صحابی اس کو کہتے ہیں کہ اس کی وفات بھی ایمان پر ہوئی ہو, تو جن کی وفات ایمان پر ہوئی وہ سارے کے سارے صحابہ وہ سب قابل احترام ہیں. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ صحابہ سے بغض وہی رکھتا ہے جو منافق ہوتا ہے, میرے صحابی سے بغض وہی رکھے گا جو منافق ہوگا, انصار سے بغض وہی رکھے گا جو کہ منافق ہوگا. شیخین سے محبت رکھنا مجھ سے محبت رکھنا ہے, صحابہ سے محبت رکھنا مجھ سے محبت رکھنا ہے. اور فرمایا ایک جگہ ایک روایت میں یہ ہے کہ ابو بکر سے وہی دشمنی رکھے گا جو اللہ اور اللہ کے رسول کا دشمن ہوگا. ایک جگہ ہے کہ یعنی شیخین سے ابو بکر عمر سے وہی دشمنی رکھے گا جو منافق ہوگا. تو خود حضور نے نفاق کا سرٹیفکیٹ بہت سے لوگوں کو دیا ہوا ہے قیامت تک کے واسطے, تاکہ لوگوں کو کوئی کنفیوژن نہ رہے کہ بھئی آخر میں تو نفاق کا حکم لگانے کے واسطے وہی چاہیے, وہی تو رہے گی نہیں, تو کچھ علامت ہونا چاہیے موٹی موٹی کہ مومنین مخلصین کو منافقین کو پہچاننے کے واسطے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں, یہ حدیثیں ہیں, یہ سب جو میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ حدیثیں ہیں, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں جن پر ہم ایمان لاتے ہیں, اور آپ سچوں میں سب سے سچے ہیں, اور یہ ساری حدیثیں صحیح حدیثیں ہیں, کوئی گھڑی ہوئی حدیثیں نہیں ہوتی, کوئی ضعیف حدیثیں ایسی نہیں ہیں کہ قابل قبول نہیں ہیں, ویسی حدیثیں نہیں ہوتی, یہ صحیح حدیثیں ہیں. تو سارے صحابہ سے محبت رکھنا ہے, اسپیشل اہل بیت سے بھی محبت رکھنا ہے. وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا, اور جو کسی حسنہ کو اختیار کرے گا, نیکی کو کرے گا, تو ہم اس کے نیکی میں اضافہ ہی کرتے جائیں گے. نیکی میں اضافہ کریں گے کا مطلب یہ لکھا ہے کہ اس کو توفیق بھی دی جائے گی اور اس کو آسانی بھی کی جائے گی دیگر نیکیوں کی, جو نیک عمل کرے گا اس کو نیکیوں کی توفیق بھی دی جائے گی اور آسانی بھی کی جائے گی. ان اللہ غفور شکور, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی معاف فرمانے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ بہت ہی قدردان ہے، بندوں کی کوششوں کو قبول فرمانے والے اور قدر فرمانے والے ہیں. شکور کا لفظ جب اللہ کے لیے بولا جاتا ہے کہ وہ شکریہ ادا کرنے والے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ قدر کرنے والے ہیں بندوں کی کوششوں کی. ہم یقولون افترا علی اللہ کذبا، کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اللہ پر جھوٹ لگایا ہے؟ مشرکین مکہ جو ایمان نہیں لانے والے ہیں وہ کہتے تھے کہ یہ اپنے کو اللہ کا رسول بتاتے ہیں تو یہ رسول نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذلک. کوئی یہ سمجھتا ہے کہ رسول نہیں ہے تو اس نے اللہ پر، یعنی ان کے بارے میں اس نے یہ گمان کیا کہ یہ اللہ پر بہتان لگا رہے ہیں. یا وہ یوں کہتے ہیں کہ مجھ پر اللہ کا کلام نازل ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ مجھ پر اللہ کا کلام نازل ہوا. تو مشرکین یہ کہتے تھے کہ ان پر اللہ کا کلام کیوں نازل ہوگا، یہ اللہ پر بہتان لگا رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذلک. تو اپنے پیغمبر ہونے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہتان کی نسبت حضور کی طرف، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا کلام نازل ہونے میں اللہ پر بہتان کی نسبت کر رہے تھے. اس کو اللہ فرما رہے ہم یقولون افترا علی اللہ کذبا، کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بہتان باندھ دیا ہے اللہ پر آپ نے جھوٹ کو؟ فَإِن يَشَئِ اللَّهُ يَخْتِمَ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اگر آپ مجھ پر بہتان لگاتے تو میں آپ کو لگانے دیتا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے، یعنی حمایت میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں فرما رہے ہیں کہ اگر آپ مجھ پر بہتان لگاتے، یعنی آپ رسول اپنے کو بول رہے ہیں اور میں نے نہیں بنایا، آپ اللہ کا کلام، آپ کلام کو میری طرح منسوب کر رہے ہیں کہ میں نے اتارا، اور اگر میں نے نہیں اتارا ہوتا تو میں آپ کو چلنے دیتا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. تو یہ جس میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ آپ میرے نبی رسول ہیں، میں نے رسول بنایا ہے، میں نے آپ پر اپنا کلام اتارا ہے، اگر میں نے کلام اتارا نہ ہوتا آپ پر اور آپ میری طرف لگاتے بات کو تو میں آپ کو چلنے نہیں دیتا. اگر آپ کو میں نے اپنا رسول بنایا، میں نے رسول بنایا ہے، اور میں نے رسول نہ بنایا ہوتا اور آپ بول رہے ہوتے کہ میں نے رسول بنایا ہے تو پھر میں آپ کو چلنے دیتا. تو ان لوگوں کو جو مشرکی مخالفین تھے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سنا رہے ہیں کہ اگر یہ ایسا کرتے ہوتے میں چلنے نہیں دیتا ان کو. ہم یقولون افترا علی اللہ کذبا فَإِن يَشَئِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو آپ کے قلب پر مہر لگا دیتا اور آپ کو نہ یہ بات بولنے دیتا نہ یہ کلام سنانے دیتا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا ہے اور آپ بول رہے ہیں اور آپ اپنے پیغمبری کا اظہار کر رہے ہیں اور آپ میرے کلام کو ظاہر کر رہے ہیں، میرا منشا ہے اس کے ساتھ میں، میری مرضی ہے اس کے ساتھ میں. اسی آیت سے علماء کرام نے ایک بات بیان فرمائی ہے، وہ بات یہ بیان فرمائی ہے کہ ساحر اور جادوگر اور ایسے کام کرنے والا جو ارریگولر ہوتے ہیں، عام لوگوں کی عادت سے باہر ہوتے ہیں، وہ جب تک وہ سحر کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ چلنے دیتے ہیں اس کو، کیونکہ امتحان کی جگہ ہے، جیسے کفر کو چلنے دیتے ہیں. لیکن کوئی ساحر یا کاہن، کوئی جادوگر اگر نبوت کا دعویٰ کرے تو چلنے نہیں دیتے اس کو. ساحر میں اور نبی کے ساحر کے سحر میں اور نبی کے معجزے میں جو فروق ہیں، جو فرق ہیں، ڈفرینسز ہیں، اس کو سمجھانے کے لیے علماء نے اس کی وضاحت میں یہ بات لکھی ہے کہ کیسے سمجھیں گے آپ، ایک آدمی جادوگری کے ذریعے سے اپنا جادو دکھا رہا ہے اور جو نبی انبیاء علیہ السلام جو معجزے دکھاتے تھے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے معجزے کو یہی تو کہتے تھے نا کہ یہ جادو ہے، تو جادوگروں نے بھی پھر اپنے عصا اور رسیاں لے کر آئے تاکہ بھائی ہم بھی سانپ بنا کے بتاتے جیسے آپ سانپ بنا کے بتاتے. تو ان لوگوں نے جب اپنے سانپ ڈالے تو موسیٰ علیہ السلام کے سانپ نے ان کو کھا لیا، چونکہ وہ تو بناوٹی تھا، یہ ریئل تھا، اس نے کھا لیا. حالانکہ ریئل صاحب دوسرے غیر بناوٹی رسیوں کو نہیں کھاتا، مگر وہاں ایک احقاق کا حق تھا تو وہ کھا بھی گیا. وہ اللہ کی عادت مبارکہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سحر کے ساتھ میں نبوت کے دعوے کو چلنے نہیں دیتے، خرق عادت کام کے ساتھ، معجزے کے ٹائپ کے چیز کے ساتھ میں نبوت کے دعوے کو چلنے نہیں دیتے. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں یہاں پر، چنانچہ اس کے بعد فرماتے ہیں وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ، اللہ کی عادت تو یہ ہے کہ اللہ باطل کو مٹاتے ہیں، چلاتے تھوڑی ہیں. اگر یہ غلط ہوتی بات تو اس کو چلنے تھوڑی دیا جاتا. وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حق کو مؤقت کر دیتے ہیں، حق کو ثابت کر دیتے ہیں اپنے فیصلے کے ذریعے سے. اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک اللہ رب العزت جاننے والے ہیں سینے کی باتوں کو، جو چیز سینوں کے اندر چھپی ہوئی ہیں، جو وسوسے، جو خیالات، جو الجھنیں، جو چاہتیں، جو آرزوئیں، ان سب کو جانتے ہیں. جو سینے میں آدمی کی جو حدیث نفس ہوتا ہے وہ پورا جانتے ہیں اللہ پاک. انہو علیم بذات الصدور، اللہ پاک سینے کی بات کو جانتے ہیں. جو باہر کی چیزیں اس کو بھی جانتے ہیں، جو ساری دنیا کی چیزیں اس کو بھی جانتے ہیں، اور ایک خاص وہ چیز جو آدمی کے سینے میں دل دماغ میں چل رہی ہوتی ہے، پک رہی ہوتی ہے، بن رہی ہوتی ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں، کون کیا سوچ رہا ہے اور کون کیا بول رہا ہے، وہ سب اللہ پاک کے علم میں ہے. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور اللہ وہ ہے جو اپنے بندوں سے توبہ کو قبول کرتا ہے. اب اس کے بعد توبہ کی ترغیب دے رہے ہیں. جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بہتان لگایا، چونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہتان لگا رہے ہیں بلکہ بولنا حضور پر کیا ہے، بہتان ہے، تو جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بہتان لگایا اور حضور کے ساتھ میں بدتمیزی کی، بے ادبی کی اور ایسا انکار کر رہے ہیں، تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ترغیب دے رہے ہیں کہ ان کی غلطیاں اس موقف کے ہیں کہ اس پر سزا ہی دی جاتی ہے دنیا میں عام انسانوں کو، لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم آفر کر رہے ہیں توبہ کو. یہ وہ الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ، اللہ وہ ہے جو قبول کرتا ہے توبہ کو اپنے بندوں سے. جو بھی توبہ کرے، شرک کرے، کفر کریں، حضور کو ستائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کریں، حضور پر الزامات لگائیں، تہمت لگائیں، کچھ بھی کیا ہے، لیکن اگر توبہ کر لے گا اللہ قبول کر لے گا. کتنا ہی کوئی کٹر ہو، کتنا ہی کوئی مخالف ہو، اسلام دشمن ہو، مسلم دشمن ہو، اس نے مسلمانوں کے ساتھ کچھ بھی کیا ہوا ہو، توبہ کر لے دروازہ کھلا ہوا ہے. یہ عجیب اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بے نیازی ہے. نہیں تو نے میرے چہیتوں کے ساتھ ایسا کیا نا، میں تجھے نہیں چھوڑ سکتا، وہاں پہ نہیں ہے معاملے. اچھا اس کی یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تاثر نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر غصے میں آ کے متاثر نہیں ہو جاتے کہ اب آپے سے باہر ہوئے، نہیں اب تو تجھے بخشوں گا ہی نہیں، اب تو تجھے بخشوں گا ہی نہیں، ایسا نہیں ہے وہاں پہ. اللہ تعالیٰ رحم میں متاثر نہیں ہو جاتے کہ نہیں تو کچھ بھی کر لے اب تو تجھے تو دیں گا ہی دوں گا. ان کے پاس تاثر عیب ہے اللہ کے لیے، ہمارے پاس تاثر نہیں ہونا عیب ہے. بندوں کے پاس دل کی قساوت یعنی تاثر نہیں باقی رہنا، اثر ہی نہیں ہو رہا حق بات کا، صحیح بات کا، یہ عیب ہے. اور اللہ کے پاس میں تاثر ہونا یہ عیب ہے. اللہ متاثر نہیں ہوتے. کسی پر ناراضگی کریں گے تو ارادے سے فیصلہ کر کے کہ یہ ناراضگی کے قابل ہے، اس پر ناراضگی کی جائے. رحم کریں گے تو ارادے سے کہ یہ رحم کے قابل ہے، اس پر رحم کر دیا جائے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس حالت میں بھی یہ فرما رہے ہیں کہ وہ اپنے بندوں سے توبہ کو قبول کر لیتے ہیں. وہ الذی یقبل التوبہ، جو غلطی کر رہا ہے اس کو چھوڑ دے، جو کر چکا ہے اس پر شرمندہ ہو، آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لے. بس یہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں اپنے بندوں سے، چاہے کتنی بڑی غلطی اس نے کی ہو، کفر ہو، شرک ہو، دہریت ہو، ظلم ہو، تعدی ہو، خیانت ہو، چوری، ڈکیتی، بدکاری، خلاف ورزی، جو کیا ہے کسی نے، لیکن اگر وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو توبہ قبول کر لی جائے گی. ان اللہ تعالیٰ توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کو قبول کرتے ہیں جب تک کہ وہ غرغرے میں نہ آئے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو بندوں کی قبول کرتے رہیں گے، ما لم یطلع الشمس من مغربها، جب تک کہ سورج بجائے مشرق سے نکلنے کے مغرب سے نہ نکل جائے. کیونکہ سورج جب مغرب سے نکل جائے گا تو وہ اتنی بڑی علامت ہے قیامت کی کہ قیامت بالکل سر پہ ہونے کی نشانی ہے. اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، پھر توبہ کسی کی قبول نہیں ہوگی. اس دن جو ایمان والا جس مرتبے کا تھا اسی مرتبے کا رہے گا ہوگا، اور جو ایمان والا ہوگا وہی ایمان والا شمار ہوگا، اس کے بعد میں ایمان لانے والا شمار نہیں ہوگا. لمٹ بتا دی گئی ہے اس کی. صرف ہم وہ الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ، اللہ وہ ہے جو قبول کرتے ہیں توبہ کو اپنے بندوں سے. ویعفو عن السیئات، اور سیئات کو معاف فرما دیا کرتے ہیں. ویعلم ما تفعلون، اور جانتے ہیں ان سب کاموں کو جو تم کرتے ہو، خلوت میں، جلوت میں، اندھیرے میں، اجالے میں، اپنوں میں، پرایوں میں، مسجد میں، گھر میں، آفس میں، مال میں، جان میں، جو کرتے ہو اللہ تبارک وتعالیٰ جانتے ہیں. لہذا توبہ جو ہے نا یہ اندر کا معاملہ ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں اللہ سے کہ فلاں فلاں چیز سے توبہ کر لیں گے، یہ سب کو پتا ہے، یہ ان کا پتا ہے. اور یہ چیزوں کا تو کسی کو پتا ہی نہیں چلا، اس وجہ سے ان سے توبہ کی کوئی ضرورت نہیں، وہاں ایسی کوئی بات نہیں. اس وجہ سے توبہ تمام گناہوں سے مانگنی ہوتی ہے اور صحیح سارے عملوں کو کرنا ہوتا ہے. اس لیے صحیح دینداری اندر اور باہر سے ساری چیزوں کو قبول کرنے پر متحقق ہوتی ہے. بزرگوں نے لکھا ہے کہ ہماری جو توبہ ہوتی ہے، ہماری جو دینداری ہے وہ عرفی دینداری ہے. عرفی دینداری کا مطلب لوگوں میں جو چیز دینداری کی شمار ہوتی ہے وہ کرتے، جو دین پسند ہے وہ بھی کیا کرتا، لوگوں میں جو چیز دین کی اعتبار سے معروف ہے وہ کریں گے. اور اصل دینداری کیا ہے کہ جو ان کو ناپسند ہے وہ نہیں کرنا ہے، جو پسند ہے وہ کرنا ہے. وہ تو تنہائی کو، اندھیرے کو، اجالے کو، سب کو شامل ہے. وہ عالم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، اور قبول کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی دعاؤں کو ان لوگوں کی جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ اختیار کیے، اور اللہ پاک اپنے فضل سے ان میں بہت اضافہ کرتے ہیں، ان کو خوب عطا فرماتے ہیں. ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد، اور کافر ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے. اب یہ فرما رہے ہیں کہ کافروں کو بڑا سخت عذاب ہے، اور ایمان اور اعمال صالحہ والوں کو فضل بھی دیں گے، اور جو وہ مانگ رہے وہ بھی دیں گے، دعا بھی ان کی قبول کریں گے. اب یہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ وہ مزے میں ہیں اور قبول ہماری نہیں کرتے، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور ان کو سخت عذاب ہونے کے بجائے وہ مزے میں رہتے ہیں. اس کا جواب آگے کی آیت میں دے رہے ہیں، وَهُوَ الَّذِي کیا ہے، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پھیلا دیں رزق کو اپنے بندوں میں جیسے بندے چاہ رہے ہیں تو سارے سرکش ہو جائیں گے، سب کو ان کے منشے کے مطابق مل جائے گا تو سب سرکشی پہ آ جائیں گے. اور سرکش اگر ہو گیا، اپنا آدمی اگر سرکش ہو رہا ہے تو اس کو دینا ٹھیک ہے کہ نہیں دینا ٹھیک ہے؟ اس کو نہیں دے کے سرکش ہونے سے بچانا اس کے لیے حق میں فضل ہے، اور جو سرکش ہے اس کو دے کے اور سرکشی بڑھا دینا اس کے حق میں کیا ہے، وہ صحیح واجبی بات ہے وہ اس کے لیے، وہ ہے چکر یہاں پہ. اور دوسری بات اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ دنیاوی انتظام الگ چیز ہے بحیثیت مجموعی، کہ خاص اسپیسیفک جو چیز آپ نے مانگی وہ آپ کو ہم نے نہیں دی ہے، لیکن جو چیز آپ کو نہیں دی گئی ہے ان جنرل ہمارے پورے سیٹ اپ کے حساب سے وہ آپ کو نہیں ملنا مناسب ہے. ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انڈیویجول نظام ہر ایک پرسن کے ساتھ، اور ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پورا کائناتی نظام پوری دنیا کے ساتھ، پورے ورلڈ کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ شانہ نے اپنا جو سیٹ اپ رکھا ہوا ہے وہ پوری دنیا کے مجموعے کے ساتھ بھی ہے اور فرد کے ساتھ میں بھی ہے. تو بہت سی چیزیں جو افراد کو ان کو بظاہر یہ لگتا ہے کہ ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کا سیٹ اپ جو ہے نا مجموعے کے ساتھ ہے، اصل میں اس فرد کے ساتھ میں نہیں ہے، اس لیے اس کو وہ چیز نہیں دی جائیں گی. اگر وہ چیز کو دی جاتی ہے تو مجموعے پہ برا اثر پڑتا ہے، اس لیے کسی کو اللہ تعالیٰ زیادہ دیتے ہیں کسی کو کم دیتے ہیں. علماء نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا نظام اس معاملے میں جو ہے وہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ شانہ دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ میں ضرورت کو قائم رکھنا چاہتے ہیں تاکہ یہ دنیا کے اندر انتظام قائم رہے، لوگ ایک دوسرے کے ایک دوسری چیزوں میں، ایک آدمی ایک چیز میں ایک دوسرے کا محتاج ہو، دوسرا آدمی دوسری چیز میں اس کا محتاج ہو، تیسرا آدمی تیسری چیز میں اس کا محتاج ہو. جیسے کپڑا بنانے والا کپڑے کی اس کو فکر نہیں، چونکہ گھر میں اس کی کپڑا بنتا ہے، لیکن جو غلہ پیدا کرنے والا ہے وہ غلہ پیدا کرنے والے کا محتاج ہے. غلہ پیدا کرنے والا اس کو فکر نہیں ہے غلے کی، چونکہ غلہ اس کے گھر میں ہوتا ہے، لیکن وہ کپڑا بنانے والے کا محتاج ہے. مکان بنانے والا، دکان بنانے والا، کام کاج کی خدمات وغیرہ، پوری دنیا کے جو شعبے ہیں جس میں انسانوں کو تمدن مدنیت حاصل ہوتی ہے، ضرورتیں پوری ہونے کا جو نظام ہے وہ اونچ نیچ کے ساتھ میں وابستہ ہے، وہ برابری کے ساتھ میں وابستہ نہیں ہے. اگر سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ مستغنی کر دیں گے تو کوئی کسی کی نوکری کرنے کو تیار نہیں ہوگا، تو کوئی کمپنی چلنے کو بھی تیار نہیں رہیں گی. بھائی جو جتنا پیسہ باس کے پاس ہے اتنا پیسہ مزدور کے پاس بھی ہے، آپ کوئی آپ کو چوہا کاٹا وہاں جا کے وہاں نوکری کرنے کو، پھر آپ جائیں گے نہیں وہاں نوکری کرنے کو تو فیکٹریاں تو ساری بند ہو جائیں گی. تو یہ نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ اس کو رکھنا ہی ایسا ہے، اس کو فرما رہے ہیں. خیر یہ تھوڑا سا مضمون پھیلا ہوا ہے تفسیر کے اعتبار سے، جو تفسیر میں لکھا ہوا مضمون ہے، موقع ہوا تو پھر سناؤں گا، نہیں تو نہیں دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ یہاں یہ بات فرما رہے، ولو وسط اللہ رزق لعباده، اگر اللہ تعالیٰ پھیلا دیں رزق اپنے بندوں کے لیے، لبغوا فی الارض، تو سارے سرکشی کرنے لگیں گے زمین میں. ولكن ينزل بقدر ما يشاء، اور لیکن اللہ پاک اتارتے ہیں اتنی مقدار جتنی وہ چاہتے ہیں، وہ رزق عطا فرماتے ہیں. انہ بعباده خبیر بصیر، بے شک وہ اپنے بندوں کے ساتھ خبر رکھنے والے ہیں اور دیکھنے والے ہیں، ہر بندے کو خبر رکھتے ہیں. بس اس کی تفسیر میں ایک حدیث شریف سنا کے دعا کر لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اطلاع دیتے ہیں، جو چیز اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اطلاع دیتے ہیں بلکہ حضور فرماتے ہیں وہ حدیث قدسی کہلاتی ہے، کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بندوں کو یہ بولو. تو اس میں یہ فرمایا گیا کہ میں اپنے بندوں کو دنیا میں آزمانے کے لیے رکھا ہوں، تو آزمائش کے اعتبار سے ان کے حالات مقرر کیے گئے ہیں. اور یہ فرمایا کہ جس بندے پر روزی کو میں نے تنگ کیا، تھوڑی روزی دی ہے، اس کو تھوڑی روزی سے آزمانا ہی صحیح ہے، اگر میں اس کو زیادہ روزی سے آزماؤں گا تو وہ یہ امتحان نہیں دے سکے گا. جس بندے کے لیے میں نے روزی اور مال زیادہ دیا ہوا ہے، اس کے لیے زیادہ مال سے امتحان ہی اس کے لیے مناسب ہے، اگر میں اس کو کم مال سے امتحان لوں گا تو وہ امتحان نہیں دے گا. جس حالت میں بندہ ہے اپنے معاشی اعتبار سے، اپنے حالات کے اعتبار سے، اس میں حدیث شریف میں تندرستی کی مثال ہے، اس میں عزت کی مثال ہے، تندرستی کی مثال ہے کہ کسی کو تندرست رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس کو تندرستی سے ہی آزمانا مناسب ہے، کسی کو بیمار رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس کو بیماری میں ہی آزمانا مناسب ہے، اس کے لیے تندرستی بالکل صحیح نہیں ہے. تو جو حالات تقدیر سے بندوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں، وہ تقدیری حالات بندوں کی آزمائش کے واسطے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی کے طور پر تجویز کیے گئے ہیں، اس کے لیے وہ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ کا امتحان دے، یعنی اس میں جو اللہ کا حکم ہے وہ پورا کرے. صبر کرنے کا حال ہے صبر کرے، شکر کرنے کا حال ہے شکر کرے، اس میں جو اللہ کے فرائض اس کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں ان سے غفلت نہ برتے اس حال کی وجہ سے. ارے میں پریشانی میں ہوں، کیا تم نماز بول رہے ہیں بھائی؟ نہیں، نماز اپنی جگہ پر ہے، یہ فلاں جگہ اپنی جگہ پر ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ تو کرنا ہی پڑے گا. تو جو حالات بندے پر آ رہے ہیں ان حالات میں امتحان کیا ہے؟ اللہ کے حکم کو پورا کرنا اور اللہ کی ناراضگی سے بچانا، چاہے شکر کے حالات ہوں، چاہے صبر کے حالات ہوں، موافق حالات ہوں، ناموافق حالات ہوں، جیسے بھی حالات ہوں. اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہ بعبادہ خبیر بصیر، بے شک وہ اپنے بندوں کے ساتھ خبر رکھنے والا ہے اور خوب ان کو دیکھنے والا ہے. تعالیٰ شانہ ہم سب کو سچا ایمان نصیب فرما دیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ و توبہ نصیب فرما دیں اور قرآن اور حدیث کی فہم اللہ اپنے کرم سے نصیب فرما دیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے، اے اللہ ہمارے درس کو قبول فرمائیے، اے اللہ اے مولا کریم گمراہ ہونے سے، گمراہ کیے جانے سے حفاظت فرمائیے، غلط بات زبان سے نکل جانے سے حفاظت فرمائیے، بچل جانے سے حفاظت فرمائیے، ظلم کرنے سے، ظلم کیے جانے سے حفاظت فرمائیے، جہالت کرنے اور جہالت کیے جانے سے حفاظت فرمائیے. مولا ہماری غلطیوں، لغزشوں، زلتوں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرمائیے. یا اللہ جو غلطیاں ہم سے ہو گئی ان کو معاف فرما دیجئے، اور جو ہو گئی ان پہ ہمیں بڑی ندامت اور شرمندگی ہے، اور آئندہ اے اللہ بچنے کا ارادہ کرتے ہیں آپ ہی کی توفیق سے. مولا اپنے فضل سے ہم تمام کی توبہ کو قبول فرمائیے، ہم تمام کو سچی توبہ کرنے والا بنا دیجئے. اے اللہ آپ کی رضا والی زندگی عطا فرما دیجئے. اے کریم آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے اور آپ کے پورے صحابہ سے سچی پکی محبت کرنے والا ہمیں بنا دیجئے. ایمان اور اعمال صالحہ پر استقامت اپنے کرم سے نصیب فرما دیجئے. یا اللہ ہم سب کو صحت عطا فرمائیے، عافیت عطا فرمائیے، ہمارے متعلقین میں جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرمائیے. یا اللہ ہماری روزیوں میں برکت عطا فرمائیے. اے اللہ ہم کو ہماری تقدیر پر راضی رہنے والا بنا دیجئے، ہمیں قناعت کی دولت سے مالا مال فرمائیے، دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دیجئے، حرص و طمع ہمارے اندر سے نکال دیجئے، آخرت کی فکر ہمیں اپنے فضل کرم سے نصیب فرمائیے، اور عافیت کے ساتھ یا اللہ ہمارے حالات کو صحیح فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے حالات کو درست فرما دیجئے، ہماری روزیوں میں برکت عطا فرمائیے، سہولت عطا فرمائیے، وسعت عطا فرمائیے. اے اللہ گھروں کے اندر ہمارے حالات کو صحیح فرما دیجئے، ہمارے انفرادی اور اجتماعی سارے حالات کو صحیح فرما دیجئے، پوری امت مسلمہ کے حالات کو صحیح فرما دیجئے، امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجئے، امت مسلمہ سے رنج و غم کو دور فرما دیجئے، امت مسلمہ کے اے مولا امت پر رحم فرما دیجئے، اور امت کے حالات کو صحیح فرما دیجئے. اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. وصلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ. یہاں نماز 9:15 ہوتی ہے.